بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر جو ہے وہ کلاس ہے دورۃ القرآن میں, اور آج ہم انشاءاللہ تعالی 21 سپارے کے اندر سورۃ السجدہ سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ السجدہ, یہ سورت بھی مکی سورت ہے, اور اس سورت کا نام سورۃ السجدہ شاید اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں سجدہ ہے, اگرچہ سجدے والی دوسری بھی بہت سورتیں ہیں, لیکن اس سورت کا ایک خاص جو ہے وہ نام موجود ہے کہ سجدے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ السجدہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہر جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جمعے میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے, جس میں ایک سجدہ بھی جو ہے وہ آتا ہے. دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے. جو انسان رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. سورۃ سجدہ کوئی بڑی سورۃ نہیں ہے, اگر کوئی انسان اسے یاد کرنا چاہے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہے تو کوئی بڑی سورۃ نہیں ہے. صرف 30 آیات ہیں اس سورۃ کی, 30 آیات ہیں اور مختصر سی سورۃ ہے, لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو انسان سونے سے پہلے اس سورت کو اور سورت ملک کو تلاوت فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا, اور قبر جو ہے وہ آخرت کے جو جتنے بھی مراحل ہیں, جتنی بھی گھاٹیاں ہیں, ان میں سے پہلی گھاٹی ہے. جو انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا انشاءاللہ تعالی آئندہ کے امتحانات اور بعد کے امتحان اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا آغاز بحروف مقطعات الف لام میم اسے ہے. جی, سورۃ السجدہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ قرآن مجید اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اپنے پاس سے, تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں, بل هو الحق من ربك, بلکہ یہ قرآن مجید برحق ہے, آپ کے رب کی طرف سے ہے, تاکہ ایسی قوم کو ڈرایا جا سکے جن کے پاس پہلے نذیر یا ڈرانے والا نہیں آیا ہے. لعلهم يهتدون, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. اللہ کی ذات جس نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا فرمایا، ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون، تمہارا جو ہے اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالی ہی ہے جو آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کو جو ہے وہ چلاتا ہے۔ ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون، پھر وہ سارے کے سارے کام اس اللہ کے سامنے ایسے دن میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے کہ جس دن کا اندازہ جو ہے 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ تمام کام، یہ تدبیریں اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ تعالی جو ہے قیامت والے دن ان تمام کا جو ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی جو ہے اس کا اپنے سامنے جب پیش فرمائے گا، اور ایسے دن میں پھر حساب کرے گا کہ جس دن کی جو ہے مقدار اللہ کے ہاں جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہی ہے وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کہ غیب اور ظاہر کی ہر چیز کو جاننے والا وہی اللہ ہے، العزیز الرحیم ہے، غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، جس اللہ نے ہر ایک چیز کو، اپنی ہر ایک چیز کو خوب نہایت اچھے طریقے سے بنایا ہے، اور انسان کو ایک مٹی سے جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، پھر انسان کی نسل کو ایک بے وقت سے پانی سے جو ہے اس کی نسل کو جو ہے وہ اللہ نے آگے جاری فرمایا۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اللہ نے اسے برابر کیا، اس میں جو ہے وہ روح کو پھونکا۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اور اللہ نے تمہیں جو ہے وہ سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے تمہارے دلوں کو بنایا ہے۔ قلیل ما تشکرون، بہت کم ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل ہم بلقاء ربهم کافروں، یہ کہتے ہیں کہ جب زمین میں ہم یوں ہی گم ہو جائیں گے، مٹی میں آ کے رول مل جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ ہمیں ایک نئی پیدائش دی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، رب کی ملاقات کے ساتھ، رب سے جو ملنا ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تمہیں جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ کے تمہیں پورا پورا جو ہے وہ تمہیں فوت کرے گا، پورا پورا لے گا۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، جو سپرد کیا گیا ہے تمہارے، جس کے ذمے تمہیں جو ہے لگایا گیا ہے، ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم سب جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جاؤ گے۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم سب جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ جاؤ گے۔ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ نے فرمایا ہے کاش کہ اس منظر کو دیکھ لو کہ جب مجرم اللہ کے آگے جو ہے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اور کہیں گے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا، ہمیں واپس لوٹائیے، اب ہم یقیناً نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں. وہاں جا کے جب سزا کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دیں، ہم جو ہے وہ نیک کر کے کام کر کے جو ہے وہ آئیں گے. لیکن وہاں سے واپس آنا، دوبارہ دنیا میں لوٹ کے آنا، اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہے تو جبری طور پہ سب کو ہدایت پہ لگا سکتا ہے، جبرن اپنے لفظ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کو بھی انسانوں اور جنوں سے جو ہے وہ بھرا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ یہ بھی لازم کیا ہے کہ جو لوگ جو انسان نہیں مان کے آئیں گے اور جو جنات اللہ کا انکار کرتے ہوں گے، سب سے جہنم کو جو ہے وہ بھرا جائے گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن اللہ تعالیٰ پھر ان جہنمیوں سے کہے گا چکھو آج یہ عذاب. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات، رب سے جو ملاقات تھی اسے جو ہے وہ تم بھول گئے تھے، تو آج چکھو اس عذاب کا ذائقہ. عذاب الخلد، جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو. آگے اللہ نے فرمایا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یقیناً بے شک وہ لوگ ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ کہ اذا ذکروا بها، جب انہیں اپنے رب کی یہ آیات سنائی جاتی ہیں تو خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جن پہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں. خوفا وطمعا، خوفاً ڈرتے ہوئے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید کرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ہیں وہ مؤمن، یہ ہے وہ مؤمن. اللہ نے جو کچھ ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے. دنیا میں اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس جنت کی کسی کو نہیں پتا ہے. اس جنت کی جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس، کسی جان کو نہیں پتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ سب کچھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ ان کا اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے. دنیا میں جو نیک اعمال کرتے رہے ان کا وہ بدلہ ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا یہ ایمان والے اور فاسق جو ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون, نہیں برابر نہیں ہیں, برابر نہیں ہیں ایمان والے اور دوسرے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جنہوں نے ایمان لائے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں, ان کا ٹھکانہ وہ ہے, وہ ہے ان کے لیے مہمانی ان کے اعمال کی بسبب. واما الذین فسقوا فمأواهم النار, اور جنہوں نے فسق و فجور کیا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, آگ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها, جب بھی چاہیں گے اس سے نکلیں, جب بھی اسے نکلنا چاہیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها, دوبارہ انہیں اس میں جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا. جہنم سے جب بھی نکلنا چاہیں گے تو اسی میں جو ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون, اور انہیں کہا جائے گا چکھو اس جہنم کے عذاب کا مزہ جسے تمہیں جھٹلاتے تھے, جسے تم جھٹلاتے تھے چکھو اس کا جو ہے وہ مزہ. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہے انہیں سب سے پہلے دنیا میں یہاں مصیبتوں میں, یہاں پر پریشانیوں میں ڈالیں گے تاکہ اس بڑے عذاب سے پہلے اس عذاب کو چکھ لیں کہ شاید دنیا کے یہ مصائب اور مشکلات کو دیکھنے کے بعد, یا جو ان کافروں کے مسلمانوں کے مقابل میں جو ان کے قتل ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ عبرت حاصل کر لیں, یہ عبرت حاصل کر لیں اور ایمان لے کے آ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو, جسے جو ہے نصیحت کی گئی ہو اور وہ اس سے اعراض کرنے لگا ہو. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا انا من المجرمین منتقمون, یقینا لازم ہم مجرموں سے جو ہے وہ انتقام لیں گے. یہ اللہ نے فرمایا ہے ولقد آتینا موسی الکتاب, یہ مکی سورت ہے تو تھوڑا سا جتنی بھی مکی بڑی سورتیں ہیں ان میں موسی علیہ السلام کے واقعے کی طرف کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور موجود ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور انہیں بھی یہ فرمایا تھا کہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں ذرہ برابر شک نہ کیجیے, اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت, بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا, اور ہم نے ان لوگوں میں سے جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی بنائے تھے جو ان کے پیشوا تھے, جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت پہ چلاتے تھے, راستہ دکھاتے تھے. یہدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور وہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے, اور وہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے صبر کیا, صبر پہ جو ہے وہ گامزن رہے, اللہ نے انہیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے رہبر بنا دیا. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے قیامت والے دن آ کے سب کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اولم یهدی لهم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, کیا ان لوگوں کو یہ چیز ہدایت نہیں دیتی ہے یہ چیز انہیں ہدایت نہیں دے سکتی، ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یہ ان کی بستیوں میں بھی چلتے رہے، ان کے رہنے کی جگہوں میں بھی یہ چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یہ سب تیرے رب کی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیوں نہیں وہ سنتے ہیں، کیوں نہیں وہ سنتے ہیں؟ اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرذ فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح ہم بنجر زمین کے اوپر پانی بہاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ کھیت اور ہرے بھرے کھیتیاں جو ہے وہ نکلتی ہیں جس سے یہ لوگ اور ان کے جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ افلا وانفسهم افلا يبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ بصیرت نہیں کرتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد؟ ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين، اور یہ لوگ کہتے ہیں، آپ سے بار بار کہتے ہیں، فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو؟ قل، کہہ دیجئے، قل، فرما دیجئے، يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، وہ جو فتح کا دن ہے، وہ جو فیصلے کا دن ہے، جس دن وہ آئے گا تو ایمان، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے، لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، کافروں کا ان کا جو ہے وہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی جس دن وہ فتح کا دن آئے گا اور فیصلہ کا دن آئے گا، اس دن یہ کافر جو ہے اس فیصلے کے دن کو دیکھ کر بظاہر ایمان لانا چاہیں گے، اس دن کو دیکھ کر جو ہے یہ مسلمان، جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو وہ بھی اس دن جو ہے وہ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری موت آ رہی ہے تو بظاہر مسلمان ہونا چاہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن کافروں کا ان کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی مہلت دیے جائیں گے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا خیال چھوڑ دیجیے، آپ ان کا جن سے اعراض کر لیجئے، آپ جو ہے ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے سورت سجدہ، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ روزانہ بستر پہ جب جاتے تو اس سورت کی اور سورت ملک کی تلاوت فرماتے تھے، اور ہر جمعے کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورت احزاب ہے۔ سورت احزاب جو ہے یہ، جس کا معنی ہے یعنی گروہوں کی جمع، گروپ، اور یہ اس جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 ہجری کو ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جسے جنگ خندق کے نام سے یا غزوہ احزاب کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے بھی عرب کے قبائل تھے سب کے سب جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے، اور یہودی جس قبیلے کو جلا وطن کر دیا گیا تھا وہ بھی، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کا جو مدینے کے قریب آباد تھا وہ بھی، بظاہر مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کے سارے گروپ جمع ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اس سے نجات عطا فرمائی، اور اسلام اور مسلمانوں نے یہ والی جنگ، جنگ احزاب مسلمانوں نے مدینہ میں رہ کر جو ہے اس جنگ کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور جتنے بھی لوگ جو ہے اسلام مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ اس صورت میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذاتی گھرانے کے اندر کچھ احکامات مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طرح کچھ معاشرے کے مسائل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ صورت الاحزاب مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں جیسے کہ کچھ احکام بھی ہوتے ہیں اور کچھ مسلمانوں کے حالات پہ تبصرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آغاز صورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہر ایک انسان کو ہے، اللہ کے انبیاء کو بھی حکم ہے کہ اللہ سے ڈر کے رہیں۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اور منافقوں کی جو ہے وہ باتوں میں نہ آئے جائیں، ان کی بات جو ہے ان کی اطاعت نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک، اور اتباع کیجئے، پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خبر رکھنے والا ہے، جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے لحاظ سے، اللہ پہ بھروسہ کرے، کارساز کرنے والا بنانے والے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، آگے اللہ نے فرمایا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے سینے میں دو دل۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی مرد کے سینے میں جو ہے وہ دو دل نہیں بنائے ہیں، کسی مرد کے جسم میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اگر کسی بیوی سے کسی نے زہار کر لیا ہو، کہ اظہار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو وہ حقیقت میں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اسی طرح جن دوسرے کسی بھی بچے کو تم اپنا بیٹا کہہ دو، جسے اپنا بیٹا بنا لو دنیاوی اعتبار سے، وہ تمہارا حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی اللہ ہے جو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے، پہلی بات جو اللہ نے بتائی ہے کہ اللہ نے کسی مرد کے اندر جو ہے وہ دو دل نہیں بنائے ہیں۔ ویسے کیا حکمت ہے کہ اللہ نے یہاں مرد کا لفظ بولا ہے، انسان کا لفظ نہیں ہے، انسان کا لفظ نہیں ہے؟ کیا کسی مرد کے علاوہ کسی عورت میں دو دل یا تین دل ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد کے اندر جو ہے وہ دو دل نہیں بنائے اللہ نے، تو کیا عورت کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، عورت کے اندر دو دل بھی ہو سکتے ہیں اور تین دل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت کے اندر دو دل بھی ہو سکتے ہیں اور تین دل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مرد کے اندر صرف ایک دل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہو، تو اس بچے میں بھی ایک دل ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو اس کے اندر بچے پیدا فرمائے ہوں، تو ان کے اندر بھی دل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک عورت کے اندر جسم میں تو تین دل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی مرد کے اندر ایک دل ہی ہوتا ہے، کسی مرد کے اندر ایک دل ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے کلمہ ایسا بولا ہے کہ کل کو دنیا میں کوئی سائنسدان یا کوئی بڑا عقل مند کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ اس عورت میں تو دیکھو ایک بچہ بھی ہے اور دو دل ہے، تو کیسے یہ ایک دل ہو گیا؟ اس عورت میں تو دو بچے ہیں اور اس کے جسم میں تو تین دل ہیں، کیسے ہو گیا ایک دل؟ اللہ کا قرآن کیسے سچا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراضات سے دور رکھنے کے لیے اپنی کلام میں پہلے سے بول دیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی مرد کے اندر تین دل دو دل نہیں بنائے ہیں، اللہ نے کسی مرد میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بتایا ہے کہ انسان کسی بھی غلطی سے جو ہے، انسان کبھی بھی غلطی سے کسی اپنی بیوی سے زہار کر، یعنی جان کے کرے، سوچ سمجھ کے بولے، جیسے یہ حکم آ جائے گا آگے کہ جو انسان سوچ کے سمجھ کے عقل سے، یعنی صحیح معنی میں ہوش میں اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ زہار ہوتا ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن بیوی سے طلاق نہیں ہوتی ہے یا بیوی اس کی زوجیت سے نہیں نکلتی ہے۔ لیکن اگر انسان غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے ہے، یا بیوی غلطی سے منہ خامد کو کسی طرح بھائی کہہ دے یا کچھ طرح کہہ دے، تو اس سے جو ہے وہ زہار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو بھی جائے تو کیا وہ اس کی حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی طرح اگر کوئی انسان کہہ دیتا ہے، زہار کر لیتا ہے، تو وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح ان بیٹوں کو یا ان بیٹیوں کو جنہیں تم نے پالا ہے، یعنی بڑا کیا ہے، اسے جو ہے جنہیں تم نے جو ہے وہ بڑا کیا ہے، جنہیں جو ہے وہ تم نے، یعنی اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی دوسرے سے لے کر، لے پالک جو ہے، جسے جو ہے کہا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا ہے کوئی، تو وہ تمہارے حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن سکتے ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف منہ کی بات ہوتی ہے، اس سے کوئی فیصلے نہیں ہو سکتے ہوتے ہیں، اس سے کوئی حقیقت نہیں بدل سکتی ہوتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق بات فرماتا ہے، وهو یهدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے عرب کے اندر یہ تھا کہ کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا تو وہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو لے کے پال پوس کے بڑا کر لیا جاتا تو اسے حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حقیقت میں تو ان کا عرب سے تعلق تھا لیکن بچپن میں انہیں کسی نے پکڑ کے لا کے بیچ دیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر بطور خادم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا تھا، جنہیں زید ابن محمد بھی کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ ایسا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم واقصت عند اللہ، ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے ہی انہیں پکارو۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارو، یعنی کسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما، اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو کوئی انسان اپنی نسبت باپ کے علاوہ کسی اور طرف جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، کہ عموماً شادی سے پہلے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی نسبت جو ہے باپ کی طرف کرتی ہیں، مثلاً کسی کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، تو عموماً کہہ دیتی ہیں فاطمہ عبداللہ، فلاں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنی نسبت خامد کی طرف کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر خامد کا نام عبدالرحمن ہے تو وہ یہ کہہ دیں گی فاطمہ عبدالرحمن، یا اس طرح کر کے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ شرعی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اللہ نے ہمیشہ باپ کی طرف ہی نسبت کا حکم دیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جب بھی، چونکہ یہ نام کے ساتھ جو یا تو کوئی ایسا کلمہ لگائیں
جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ مسز فلاں ہیں یا فلاں کا یہ تو درست ہے، لیکن ان کے اصلی نام کے ساتھ جو ہے کسی باپ کے علاوہ چاہے وہ حامد ہی کیوں نہ ہو، یہ تھوڑی سی نسبت دینا جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو باپ کے علاوہ کہیں اور نسبت کرتا ہے۔ تو یہ اگرچہ سننے کیونکہ جب کوئی عورت فاطمہ، مثال کو جیسے میں نے مثال دی ہے، تو فاطمہ عبداللہ پہلے تھی اور بعد میں فاطمہ عبد الرحمن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی انجان آدمی کے سامنے نام یہ جائے اور وہ سمجھ لے کہ شاید عبد الرحمن اس کا باپ ہے، یعنی دوسرا نام جو ہے وہ اس کے باپ کا ہے۔ تو اس لیے ہاں، جہاں فرق ہو رہا ہو، واضح بات ہو، آگے والے کو پتہ ہو اور وہ اس لحاظ سے سمجھ کے بول رہا ہو کہ یہ اس کا حامد ہے، باپ نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑا سا بھی مغالطہ ہو سکتا ہو تو ایسی جگہوں پہ یہ نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، بات تو ان غلاموں کے بارے میں ہو رہی ہے جنہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے لا کے دیا جاتا تھا، فرمایا اگر باپ کا پتہ ہی نہ ہو کس کا کون باپ ہے تو فإخوانكم في الدين، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ومواليكم اور تمہارے غلام ہیں، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ہاں پہلے کوئی غلطی ہوتی رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس جاننے سے پہلے، مسئلے کو جاننے سے، سمجھنے سے پہلے کوئی غلطی ہوتی رہی ہے تو اللہ نے فرمایا اس پہ تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں جسے جان بوجھ کے تم پھر غلطی کرو گے تو اس پہ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ جو ہے یعنی خاندانی یا رشتہ داری جو مسائل ہو سکتے ہیں ایک نسبت کے اعتبار سے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد انسان کے دینی رشتے آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، تو انسان کا سب سے بڑا تعلق کس سے ہے؟ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو اگر آپ دینی لحاظ سے آتے ہیں یا تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارا قریبی اگر مومنوں سے کوئی ہے تو وہ ان کا نبی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، وازواجہ امہاتہم، اور اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، واولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور مومن جو ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب سے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی اس کتاب میں، اللہ کے اس حکم میں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے اندر جو ہے اگر ایک انسان معاہدہ کر لیتا تھا کہ تو میرا وارث بنے گا، اور اسے جو ہے وہ حلف برداری میں ہو جاتا تھا کہ میں فوت ہو گیا تو میرا وارث تو بنے گا، اور تو فوت ہو گیا تو تیرا میرا وارث تو بنے گا، یا اسی طرح مہاجرین جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے تھے اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہو گیا تھا کہ یہاں تک کہ وراثت میں بھی بات ہو گئی، تو اس آیت کے نزول کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ دنیا کے جو معاہدے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دینی تو ہو سکتے ہیں، ایک دنیا میں جو ہے تعاون کے مدد کا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو وراثت کا حق ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہے اگر وہ مذہب میں ایک ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر مذہب کا فرق ہو جاتا ہے تو وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ سے مہاجرین سے إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں اگر انسان وراثت کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے جو بھی کوئی تعلق والے ہیں، دوست ہیں تعلق والے ہیں ان سے کوئی بھلائی کرنا چاہے، حسن سلوک کرنا چاہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو سب سے قریبی حقدار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہیں تمام احکامات جو اللہ کے پاس یہ کتاب الہی میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے ان تمام انبیاء سے جو ہے وہ معاہدہ لیا تھا، واسب سے جو ہے وعدہ لیا گیا تھا اور پختہ وعدہ لیا گیا تھا، اور اللہ نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ اللہ نے وعدہ اس لیے تھا کہ سچوں سے ان کے بس سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے جنگ احزاب میں شرکت کی تھی، یاد رکھیں کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جنگ احزاب ایک ایسی جنگ تھی جس میں جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سن 5 ہجری میں آئی تھی، جس میں عرب کے تمام قبائل جو ہے وہ جمع ہو کر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر، جس کو مدینہ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گیا تھا، وہاں سے اس نے مکہ کے مشرکین کو بھی اور دوسرے قبائل کو بھی بھڑکایا اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 10,000 کے قریب کا یہ لشکر تھا جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مکہ کے مدینہ کے 3 جانب ایسے تھے جو پہاڑ تھے یا ایسی جگہ تھی جہاں سے لشکروں کا آنا ممکن نہیں تھا، پتھریلے جو ہے وہ جگہ تھی، ایک سمت جو خالی تھی اس طرف جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی تاکہ دشمن کا لشکر مدینہ کے اندر جو ہے وہ نہ داخل ہو سکے۔ یہ لشکر آ کے اسی خندق سے باہر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں پہ حملے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جو ہے وہ مسلمانوں کا جاری رہا، 1 مہینے تک مسلمانوں کو جو ہے وہ گھیرے میں رکھا گیا، اور اس مسلمان جو تقریباً 3,000 کے قریب تھے، ان کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا بھی ایک آباد تھا، بنو قریظہ جو ہے، جو ابھی مسلمانوں کے معاہدے کے اندر شامل تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور مسلمان اس کی مدد کریں گے، اور جب یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنو نذیر کے قبیلے نے بنو قریظہ کو بھی بھڑکا دیا اور انہوں نے بھی بظاہر مسلمانوں کے خلاف حملے کی جو ہے وہ کوشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا، اور وہ جو حملہ آور آئے تھے 1 مہینہ جو ہے وہ انتظار کر کے آخر خائب اور خاسر ہو کر جو ہے وہ دوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج کے اور موسم اور ایک سردی جو ہے وہ اسے موسم ہی ایسا تھا، اور ساتھ تیز تند ہوائیں آئیں جس سے جو ہے ان کے پوں اکھڑ گئے، اس طرح کر کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جتنا بھی لشکر آیا تھا سب کا سب جو ہے وہ دوڑ گیا۔ لیکن یہ 1 مہینے کا عرصہ ایسا تھا جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خوف اور انتہائی جو ہے وہ پریشانی کا موسم تھا۔ اس کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ کون ہے اصل مومن اور کون ہے منافق۔ منافق جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھاگ رہے تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو ہے وہ کھڑے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ احزاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے ان آیات میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے پہ ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب لشکر جمع ہو کے تمہارے اوپر حملے کے لیے آ گئے تھے، اور پھر ہم نے بھیجا اپنی ہوا کو اور اپنے لشکر کو جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وہ وقت ایسا تھا کہ جب دشمن اوپر سے بھی نیچے سے بھی, یعنی اوپر سے مشرق سے مغرب سے جنوب سے شمال سے ہر طرف تمہارے اوپر جو ہے وہ آن چڑھے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ, اور جب آنکھیں جو ہیں وہ پتھر ہو گئی تھی, پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی, اور دل جو ہے وہ کلیجے کو آ رہے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, اور تم اللہ کے بارے میں کوئی گمان کرنے لگ گئے تھے. وہ وقت بھی یاد کرو, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا تھا, پوری طرح آزمائے گئے تھے وہ مومن. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور پوری طرح انہیں جھنجھوڑا گیا تھا, پوری طرح جھنجھوڑا گیا تھا. اور وہ وقت وہ تھا جب یہ امتحان آیا تو واضح ہو گیا تھا کون ہے منافق اور کون ہے سچے مومن. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, جب منافق اور وہ لوگ جن میں بیماری ہے جن کے دلوں میں, وہ کہہ رہے تھے, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ تو صرف ایک دھوکہ ہی تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, اور انہی میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا, لوگوں کوئی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے, جاؤ اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ. وہ اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, چلے جاؤ اپنے گھروں کو سنبھالو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک جماعت جو ہے ایسے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہی تھی, جی ہمیں گھروں کو جانے دے, ہمارے گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا, وما ہی بعورا, گھر ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ محفوظ نہیں تھے, بلکہ ان یریدون الا فرارا, وہ تو بھاگنا چاہتے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ لآتوها, یہ لوگ ایسے تھے کہ اگر ان پر باہر سے فوجیں داخل ہو جاتی اور انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو اب چھوڑو اسلام کو اور ہو جاؤ داخل میں کفر, اس فتنے کی طرف انہیں بلایا جاتا, لآتوہا وما تلبسوا بها الا یسیرا, تو فوراً اس بات کو قبول کر لیتے اور کبھی بھی تھوڑا سا بھی انتظار نہ کرتے. ولقد کانوا عاهدوا اللہ من قبل, حالانکہ پہلے سے یہ لوگ اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہوئے ہیں کہ اپنی پیٹھے پھیر کے نہیں بھاگیں گے, اور اللہ کا وعدہ یاد رکھ لو کہ اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قل, فرما دیجئے, لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, یاد رکھ لو کہ موت سے یا قتل سے تم فرار بھاگ رہے ہو, یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ دیا جائے گا, تو اٹھا لو تھوڑا سا فائدہ جو اٹھانا ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوًّا وَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً, کون ہے جو اللہ سے تمہیں بچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں برائی یا اچھائی دینا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے تمہیں اللہ کے علاوہ سے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا, اللہ کے علاوہ کوئی ولی کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا, اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ جانتا تھا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ, اللہ نے فرمایا کہ ایسے یہ منافق تمہاری مدد کرنے میں بڑے بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی نظریں جو ہے وہ جم گئی ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اندرون علیہ کا تدور اعینہم کالذی یخشى علیہ من الموت, جیسے کہ جس شخص پہ موت جو ہے وہ ہو رہی ہو تو جیسے اس طرح غشی تاری ہوتی, اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, اور جب خوف چلا جاتا ہے تو بڑی تیز زبانوں سے آ کے بات کرتے ہیں, جی ہم تمہارے تھے, ہم فلاں تھے, یا بڑی تیز زبانوں سے آ کے اپنا حصہ بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اشحتن علی الخیر, مال غنیمت میں بڑے جو ہے وہ بخیل ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے جو حرص کر رہے ہوتے ہیں. اولئک لم یؤمنون, یہ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. فحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ برباد کر دیا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پہ جو ہے وہ آسان ہے. اللہ پہ ایسے لوگوں کو سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یحزبوا، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حملہ آور جو ہے لشکر کبھی نہیں جائیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور جب یہ لشکر آئے تو یہ تمنا کرتے تھے کہ اے کاش ہم مدینہ سے باہر کسی جو ہے وہ دیہاتوں میں اور کسی بدبوؤں میں رہتے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تمنا کرتے ہیں کہ ہے کاش ہم باہر ہوتے، کہیں اعراب میں رہتے ہوتے، وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی خبریں پوچھتے رہتے، یہ کتنا اچھا ہمارے لیے ہوتا. اور اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو ما قاتلوا الا قلیلا، قتال جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا، نہیں لڑتے ہیں مگر برائے نام، برائے نام تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پہ، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو اے مسلمانوں جب وہ مشکل کا وقت تھا، جب یہ جنگ احزاب ہوئی تھی، جس وقت جو ہے ایسے حالات آ گئے تھے کہ ہر طرف سے دشمنوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا تھا، اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالی نے تمام ماننے والوں کو جو ہے اس طرح جھنجھوڑا تھا کہ منافق جو ہے وہ سارے کے سارے واضح ہو گئے تھے، اور ان یہ تمام باتیں جو ہیں ان منافقوں کی سب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی. آگے اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، اور لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں، جنگ میں، جدال میں، امن میں، خوف میں، ہر چیز میں، غمی میں، خوشی میں، جتنے بھی انسان کے اوپر حالات آ سکتے ہیں تمام میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. لیکن کون لوگ اس نمونے کو نمونہ سمجھ سکتے ہیں؟ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوں، تو فرمایا ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ والی آیت سورۃ احزاب کی 21 نمبر یہ جو آیت ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے ایک نمونہ بنا کے جو ہے وہ پیش کرتی ہے. کسی بھی حکم میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی زندگی کے پہلو میں یہ آیت جو ہے وہ بطور دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یعنی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. دوسری طرف جو مومن تھے، ایمان والے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا جو ہے وہ یعنی اس جنگ احزاب میں ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے کہ ایمان والے جو یہ تھے جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا تھا تو فوراً کہنے لگے هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. وصدق الله ورسوله، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ان کا اضافہ ہوا تھا مگر ان کے ایمان میں اور ان کے جو ہے فرما برداری میں، ان کے مسلمان ہونے میں ان کو اور اضافہ ہو گیا تھا. اور اس آیت سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان جو ایمان ہوتا ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وما زادہم الا ایمانا، کہ ان کے ایمان جو ہے وہ بڑھ گئے، ایمان میں وہ بڑھ گئے، اور تسلیما مسلمان ہونے میں، فرما برداری ہونے میں وہ اور آگے جو ہے وہ بڑھ گئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مومنوں میں سے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو جنہوں نے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا اور اللہ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، شہادت کی زندگی پالی اور اللہ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ کے وعدے کو سچ کر دکھایا کہ کچھ تو اپنی حاجت پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس وعدے کا جو ہے وہ اس یعنی پورا کرنے میں شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ تبدیل نہیں کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے جو ہیں کچھ اپنا اللہ سے کیا وعدہ پورا کر کے جو ہے وہ اللہ کے پاس جا کے پہنچے، شہادت کی زندگی پا کے، اور کچھ اس شہادت کی زندگی میں انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی کیفیت۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور اللہ چاہے تو منافقوں کا عذاب دے یا ان کے جو ہے وہ توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اب وہ جو کافر تھے جو جمع ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے انہیں غصے سے بھرے ہوئے جلتے ہوئوں کو واپس کر دیا۔ آئے تھے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، لیکن اسی طرح غیظ و غضب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے جو ہے ہٹا لیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا تھا قتال میں۔ وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، غالب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور خائب اور خاسر ہو کے یعنی بغیر جنگ کیے، بغیر کسی مسلمان کو قتل کیے، شہید کیے، بغیر کوئی مال غنیمت لیے، وہ مسلمانوں کا وہ کافروں کا جو ہے لشکر اسی طرح جو ہے واپس جو ہے وہ لوٹ گیا تھا۔ یہ تھا جنگ احزاب پہ تھوڑا سا تبصرہ۔ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد وہ کافروں کا جو لشکر تھا اس میں مشرکین مکہ بھی تھے، اسی طرح دوسرے عرب کے قبائل غطفان کے لوگ بھی تھے، نجد کی طرف سے بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے تمام نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا۔ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد سارے کے سارے اپنا محاصرہ اٹھا کر اور اسی طرح خسارے میں جا کے اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اس کے بعد یہ کبھی ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ پھر جنگ خندق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ہجوم کا معاملہ آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ جنگ احزاب آئی تو مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو ہے وہ آباد تھا، جس نے معاہدے کی روح سے اسے چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرتا، لیکن اس نے اپنا معاہدہ توڑا اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر مل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہی خندق سے واپس آئے اور ابھی غسل فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اسلحہ رکھ رہے ہو لیکن فرشتوں نے تو بھی نہیں رکھا ہے، چلو چلیے بنو قریظہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لوگوں میں کہ ابھی یہاں سے فارغ ہوئے کافی نہیں، جس قبیلے نے مشکل وقت میں آ کے اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے، آؤ چلو بنو قریظہ میں چل کے۔ اور اس حکم کو اس طرح فرمایا کہ جلدی کی خاطر صحابہ سے فرما دیا کہ چلو جلدی چلو، عصر کی نماز جو ہے وہ ہم بنو قریظہ میں چل کے پڑھیں گے۔ اور یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے 3 میل کے یا 4 میل کے مسافت پہ یہ باہر قبیلہ تھا، جو علاقہ مدینہ ہی کا بنتا ہے، مدینہ کے قریب ہی بنتا ہے۔ اب 3 میل یا 4 میل کے قریب جو ہے کوئی بہت دوری نہیں تھی، یہاں پر یہ قبیلہ جو ہے وہ آباد تھا، یہاں پر انہوں نے اپنی بستیاں اور اپنا جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی اور قلعہ نما جو ہے بنایا ہوا تھا، تو یہاں پر یہ لوگ بنو قریظہ جو ہے وہ آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بنو قریظہ کی طرف نکلے تو راستے میں ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا بنو قریظہ میں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے اس لیے وہیں چل کے پڑھیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جلدی کرنا، اس لیے ہم نے جلدی سے نکلائے ہیں، عصر کا ٹائم ہو گیا تو یہیں پہ پڑھ لی جائے۔ کچھ لوگوں نے وہاں پہ نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے وہ درست فرمایا۔ بنو قریظہ میں جو پہنچے تھے انہوں نے عصر کی نماز مغرب کے وقت کے بعد پڑھی تھی، کیونکہ وہاں جاتے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی درست فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بنو قریظہ میں پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اپنے جو ہے وہ اس قلعے میں بند ہو گئے۔ اور یہاں پر مسلمانوں نے اس بنو قریظہ کا تقریباً 25 دنوں کے قریب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ محاصرہ چلتا رہا۔ آخر میں یہ جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث تسلیم کیا، کہا کہ انصار میں سے جو ہمارا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ہمارا ثالثی بن جائے اور ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ وہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خندق میں جو ہے وہ کچھ زخمی ہو گئے تھے انہیں جو ہے وہ لایا گیا، اور جو یہود تھے بنو قریظہ وہ بڑی امید لگا رہے تھے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ جو ہوگا ہم اسے مان لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو اور ان کے لڑائی کرنے والے مردوں کو، یعنی بڑوں کو مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے تمام اموال پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جب پورا عرب حملہ کر کے آ رہا ہے اور ایک دشمن اندر سے دشمن بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایک ایسے موقع میں آ کے بغاوت کر رہے ہیں اور معاہدہ چھوڑ رہے ہیں جبکہ ان کی حمایت کی اور تعلق کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا مطلب پھر ان کا تو اور دوسروں سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، جو اللہ نے آسمان پہ فیصلہ فرمایا تھا تو نے وہی ہے جو ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے۔ تو ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْثِرُونَ فَرِيقًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے ان لوگوں کو بھی اہل کتاب سے اتارا تھا، ان کے قلعوں سے جن کے دلوں میں اللہ نے روب کو ڈال دیا تھا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے ہی تمہیں ان کے گھروں کا اور ان کی جو ہے وہ زمینوں کا مالک بنایا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور ایک ایسی اور بھی زمین عطا فرمائی جو خیبر کی تھی یا دوسرے علاقے تھے جو مسلمانوں نے بعد میں فتح کیے، وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سارا تبصرہ جو ہے وہ جنگ احزاب پہ اور اس کے بعد کے حالات پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانصار صحابہ میں اور جنہوں نے ایسے وقت میں آ کے نفاق کا یا دشمنی کا اظہار کیا تھا ان کا جو ہے ان پہ تبصرہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ایک احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر گھرانے کے بارے میں جو ہے وہ دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، او اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے تو ہر ایک کو جو ہے وہ تم سے جتنا کچھ اسے چاہیے دے دیا جا سکتا ہے اور تمہیں اچھی طرح جو ہے وہ آزاد کر دیا، رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جب اسلام میں فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں کے حالات یا انصار اور مہاجرین کے کچھ حالات بہتر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں امہات المومنات تھیں تو انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا اظہار فرما دیا کہ انہیں بھی جو ہے کچھ یعنی خرچہ ہے گھر کے اخراجات ہیں ان میں کچھ بے اور زیادہ کچھ بہتری دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اس وقت جو ہے وہ 9 بیویاں تھیں 5 کا تعلق قریش سے تھا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 4 ان کے علاوہ تھیں، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور حضرت جویریہ. 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اب کچھ بہتری ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی کچھ حالات بہتر ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے الگ رہے تھے. 1 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا. عربی میں اسے ایلا کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں الذین یولون من نسائہم میں یہ مسئلہ بیان ہو گیا تھا کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو وہ جو ہے اس کے لیے الذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، انہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ٹائم ہے تو وہ 4 مہینے ہیں بس، اس کے بعد فیصلہ کریں یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کئی سالوں سال جو ہیں وہ بیوی کے پاس قسم اٹھا لیں کہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہ قسم جو ہے وہ صرف اور صرف 4 مہینے تک کی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بیویوں سے الگ رہے تھے. مسجد میں جو ہے وہ ایک بالا خانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہتے. 1 مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو، ہر ایک کو جا کے یہ فرما دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عیش و آرام یہ چن لو تو تمہیں جتنا مال چاہیے وہ دے دیا جاتا ہے اور تمہیں آزاد کر دیا جاتا ہے، جہاں چاہو جہاں نکاح کرو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو چن لو. تو جب اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو پھر دنیا کے بڑھنے کا اور دنیا کے بڑھانے کا مطالبہ چھوڑ دو. یہی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے سنائی اور ان سے فرمایا کہ اپنا ذرا فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ایک دل کا تعلق تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں جا کے والدین سے پوچھوں کہ آپ کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہوں گی، مجھے نہیں چاہیے دنیا. اسی طرح ہی تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی اختیار فرمایا. تو اس وقت جو ہے اس بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم جو ہے دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں سب کچھ دے دیا جاتا ہے اور تمہیں اچھی طرح آزاد کر دیا جاتا ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، کچھ مسائل میں یا فقہی باتوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ خامد اگر بیوی کو یہ کہہ دے، خامد اگر بیوی کو یہ کہہ دے کہ تجھے اختیار ہے تو رہنا چاہتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اگر آگے سے بیوی اپنے لیے جدائی اختیار کر لے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی اس میں رجوع ہو سکتا ہے. خامد بیوی کو اختیار دے، تیری مرضی ہے تو میرے ساتھ رہنا چاہتی کہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اور بیوی جدائی کو اختیار کر لیتی ہے تو اس کو طلاق رجعی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اختیار نہیں کرتی ہے تو اس کو طلاق نہیں سمجھا جاتا. اور اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو، آخرت کے گھر کو چنتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ تیار کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی برائی کو آئے، برائی کر رہے، تو یاد رکھ لو اس کو عذاب بھی دگنا عذاب کیا جائے گا، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. جب انسان جتنے بڑے مرتبے میں ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی ہی بڑی سمجھی جاتی ہے. جتنی اونچائی سے انسان گرتا ہے تو چوٹ بھی اتنی ہی بڑی لگتی ہے. جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو چھوٹی سی غلطی اتنی ہی بڑی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے اور یہاں پہ اللہ نے فاحشہ کو نکرہ بنا کے بیان کیا ہے، کامن نون، معرفہ نہیں بنایا، الفاحشہ نہیں کہا ہے. قرآن مجید میں عموماً جب کلمہ فاحشہ یعنی برائی اور زنا کے بارے میں استعمال ہوا ہے تو ال کہہ کے الفاحشہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ نکرہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ تم اس حد تک برائی میں چلی جاؤ، بلکہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر نبی کے اس تعلق کو، اس نے حسن اخلاق کو، اس کے اندر کہیں بھی تم کمی کوتاہی کرتی ہو، اور اس کے اندر اگر آ کے تمہیں کوئی لغزش کرتی ہو اور اخلاق میں جو ہے وہ برائی لے کے آتی ہو، تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا عذاب بھی بہت دگنا عذاب ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو تم میں سے اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے، اللہ کے آگے جھکتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی ہیں، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو اس کا اجر بھی دگنا ہے، اجر بھی دگنا ہے، دگنا دیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے رزق کریم، ایک جو ہے وہ بہترین رزق اور روزی تیار کر رکھی ہے. اور فرمایا یا نساء نبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، جب تم جو ہے وہ متقی ہو تو عام عورتوں کی طرح نہیں تمہارا مرتبہ ہے. لستن کا احد من النساء من النساء ان اتقیتن، اگر اس پرہیزکاری کو تم نے اختیار کرنا ہے تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول، اب آگے ایک حکم ہے جو مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن اس خطاب میں تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں. فلا تخضعن بالقول، جب کسی مرد سے بات کرنی ہو تو اپنی گفتگو میں اتنی لچک مت پیدا کرو کہ اگلے والے کے دل میں، جس دل میں بیماری ہوتی ہے، وہ تما کرنے لگ جائے. کسی مرد سے بات کرنی پڑے، مجبوراً کسی عورت کو غیر محرم سے بات کرنا ہوتی، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قریبی سے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو بعض شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں میں، قریبیوں میں بڑے ہنسی مذاق سے رہتی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہوتی ہیں یہ تو ہمارے قریبی ہیں، یہ تو بڑے قریبی ہیں، ان سے کیا مطلب ہے کوئی ایسی بات ہے، بڑے سنبھل کے بولنا فلاں فلاں. نہیں، یاد رکھ لیں، کہیں بھی جہاں پہ غیر محرم رشتہ ہے تو وہاں پہ فلا تخضعن بالقول، اتنی لچک سے بات نہ کرو کہ اگلے کے دل میں جو ہے وہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں جو ہے وہ برائی ہے، اور وہ طمع کرنے لگ جائے، وہ تمہارے اندر لالچ پیدا کرنا، تمہارے اندر لالچ کرنا شروع کر دے. نہیں، وقلنا قولا معروفا، اور جب بات بھی کرو تو معروف طریقے سے، عام قاعدے کلیے اخلاق سے جو ہے وہ بات کرو. وقلنا قولا معروفا، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلوں کی طرح جو ہے اپنی زینت دکھاتے ہوئے باہر مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، واقمن الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. وأطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی پالیدی سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو اس طرح فرمایا ہے، اہل البیت، اور کچھ لوگ اس آیت میں، میں پہلے آیت پوری کر لوں پھر اس بات کی طرف کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پالیدی کو ختم کرے اور تمہیں پاک کرے، پاک کرنا تمہیں جو اچھی طرح جو ہے وہ پاک کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پہ چلانا چاہتا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس چیز کو ذکر کرو، اس کی تلاوت کرو جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہے. اللہ کے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کو آپس میں تذکرہ کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لطیف ہے، خبیر ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے. تو ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تخیر اختیار دیا گیا نبی کے ساتھ رہنے اور نہ رہنے کا، اور رہنے اور نہ رہنے کی صورت میں جو انعام ہے وہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں تمہیں جو ہے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی دیے گئے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں کہ جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیے گئے ہیں وہ ہر ایک مسلمان عورت کو بھی وہی حکم ہیں، وہی حکم ہیں. کیا احکامات ہیں؟ اپنی آواز کو جو ہے کسی غیر محرم کے آگے اتنا نہ بنائیں کہ جس سے اس میں لچک پیدا ہو رہی ہو، اور اپنی زینت کو جاہلوں کی طرح مرد لوگوں کو دکھاتے پھریں، اور نماز کو قائم کریں، اور نماز کو، زکوٰۃ کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں. اور ایک عورت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے. ایک عورت، مرد کے لیے تو بہت سارے کام ہیں نا، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں نا، کہ اسلام کو باہر نکل کے گھر سے کیسے پھیلانا ہے، یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے. عورت اگر یہی احکامات پورے کر لے تو اس کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ جہاد سمجھا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہیں اس آیات کے احکامات. اور کچھ اس کے علاوہ ایک بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ یہاں پہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ علیکم بولا گیا ہے، لیذھب عنکم بولا گیا ہے، تو عنکم کم جمع کی ضمیر ہے اور اس میں مذکر آتے ہیں اور بیویاں مراد نہیں ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے. گھر والے میں، اہل بیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ بیویاں مراد ہوتی ہیں. اور سورت ہود کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ فرمایا گیا تھا، وہاں پہ میں نے اس بات کو واضح اشارہ کر دیا تھا کہ وہاں پہ تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جمع مذکر کی ضمیر بولی ہے، اور وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، جمع مذکر کی ضمیر میں بھی یہی الفاظ ہیں انما یرید اللہ. وہاں پر بھی قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 میں. تو عنکم کی ضمیر سے یہ مراد لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا مراد نہیں ہیں، یہ بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ ان آیات کا تمام کا سیاق و سباق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کی طرف ہے. تو اہل بیت جسے کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں. باقی ایک حدیث ہے جو کہ سورت آل عمران کے ضمن شاید میں نے بیان کی تھی، کہ جب وہ نجران کا وفد آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت مباہلہ ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چادر ڈالی اور فرمایا اے اللہ ہاؤلائی اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ صرف میرے اہل بیت ہو گئے، بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شامل فرمایا. بیویوں تو اللہ کے حکم سے پہلے ہی اہل بیت تھیں، اور ان کو جو ہے وہ شامل فرما لیا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو آیت اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کے عقیدہ بنانا ہے، نہ یہ ہے کہ حدیث کو سامنے رکھ کے اور آیت کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو علی عنکم بولا ہے، اس میں جو ہے اہل بیت ہی مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کچھ تمام اور مسلمان عورتوں اور مردوں کے بارے میں فرمائے ہیں، بے شک ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، قناعت کرنے والے مرد عورتیں، سچ بولنے والے مرد عورتیں، صبر کرنے والے مرد عورتیں، اور اللہ کے آگے خشوع کرنے والے مرد عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، اور والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے سب کے لیے جو ہے اپنے پاس بہت بڑا اجر اور ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ان اللہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ ہے، آیت کا معنی تو عام ہے، اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں اور پھر ان کے لیے کوئی اختیار باقی ہو، نہیں نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ مرضی سے جو چاہے کر لے، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جائے گا۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریشی تھیں، اور قریشی ایک معزز قبیلہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ جو کہ تھے تو عرب کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس یہ لائے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جو ہے وہ غلام کے بعد بیٹا جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور سورت احزاب کے شروع کے حکم میں بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ یعنی ان کی حیثیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا۔ حضرت یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، کہ یہ بہت بڑا فرق تھا، یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد جب کسی میں رشتہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ دین کو مقدم کرنا ہوتا ہے، لیکن دین کو مقدم کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو بالکل اگنور کر دیا جائے۔ باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خاندانی حیثیت یا اس کی مالی حیثیت یا اس کی خوبصورتی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، چار وجہوں سے کسی عورت کی جو ہے اس کا جو ہے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نصب کی وجہ سے، اس کے جو ہے وہ یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاغفر بذات الدین، اور تم دین کو جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے سمجھو، اس کو جو ہے وہ سب سے ترجیح والی چیز سمجھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں کو بالکل اگنور کر دیا جائے، نہیں، باقی چیزیں بھی دیکھنا ہوتی ہیں تاکہ وہ چیزیں معامل ہوتی ہیں اس چیز میں کہ وہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے اور قائم اور دائم رہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی ایک غلامی سے آزاد ہوئے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد خاتون، قریشی خاتون تھی، تو اس میں تھوڑا سا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا ایک اس مرتبے میں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے اس پہ تیار نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تھا، اللہ تعالیٰ اپنے اس میں، اللہ تعالیٰ کے میں اس میں ایک اور بہت بڑا مقصد تھا، اس لیے اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے پیچھے رہیں۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن یا مومنہ کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو مان لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے کے بعد، ان کی آپس میں جو ہے وہ بن نہ سکی، حضرت زید کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی ہوئی تھی کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہونا ہے اور طلاق ہو جانی ہے، اور اس کے بعد آپ کی شادی کر دی جائے گی، آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے دستور کے مطابق یا بظاہر حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے بنے رہے تھے، اس لیے ان کے ہاں دستور یہ تھا کہ اپنے اس لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہو سکتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی حقیقی بہو کی طرح سمجھی جاتی ہے، تو اس دستور کو توڑنا چاہتے تھے اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اس دستور کو جو ہے وہ توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ بات بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، عربوں کے سامنے یہ آ جاتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے تھے حضرت زید اور حضرت زینب کے آپس میں ان کا نباہ ہو جائے، اور اسی کو اللہ نے یہاں پہ تبصرہ فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، آپ جو ہے یعنی حضرت زید سے جس پہ آپ نے اور اللہ نے انعام کیا تھا، آپ نے بھی اس پہ احسان کیا تھا، اللہ نے بھی اس پہ نعمت کی تھی، اسے آپ یہ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو جو ہے اسے نبھا کیجئے اور اللہ سے ڈریے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس اللہ سے جو ہے وہ ڈرا جائے۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جب حضرت زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، یعنی حضرت زید ان سے نبھا نہ ہو سکا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ہم نے حضرت زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زید سے شادی اور نکاح کرنے پہ راضی ہو گئی تھی، تو اس رضا کے بدلے میں اللہ نے یہ انعام پھر انہیں عطا فرمایا کہ بعد میں جب وہاں پہ نباہ نہ ہو سکا اور وہاں سے طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہیں جو ہے وہ داخل فرما دیا۔ فرمایا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، اللہ تعالی اس قانون کو نافذ کرنا چاہتا تھا کہ کسی بھی لے پالک، کسی بھی اڈاپٹ بیٹے کی بہو جو ہے وہ اصلی بہو نہیں ہوتی ہے، اس سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہے، اللہ تعالی اس قانون کو، عرب کے اس قانون کو توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ احکامات جو ہیں دیے، فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ کے نبی کو کسی چیز میں حرج نہیں ہونا چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے جو ہے فرض فرمایا ہو۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں بھی ایسا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ کا معاملہ جو ہے، اللہ کا کام جو ہے وہ صحیح اندازے پہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ حقیقت میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، انہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب ہونے، حساب لینے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو عربوں میں یعنی جاہلوں نے اور مشکوں نے بڑا جو ہے وہ چھالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کی جو ہے وہ ترتیب کر دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر اس بات پہ کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح تو اللہ نے کیا ہے، میرا نکاح تو اللہ نے کیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلی گئی تھی، اور ان کا نکاح وہی تھا جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرما دیا کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، زوجنا کہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں نے یا اس وقت کے لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کیں کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جو ہے وہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں، حقیقی بیٹا نہیں تھا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے قاسم، طاہر اور طیب کے نام سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا ابراہیم کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ سب بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن یہ سب جو ہیں وہ بچپن میں جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے یہاں دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے کسی کے جو ہے وہ حقیقی جو ہیں وہ باپ نہیں ہیں. اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے یہ انتہائی غلط ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین ہیں، اور تمام نبیوں کے بعد، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے خاتم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ والی آیت جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے کو بیان فرماتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے اس وقت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے اس وقت ان لوگوں کے، اللہ اکبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس مسئلے میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں تھا، وہاں پر یہ آیت ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کلمہ خاتم النبیین کی تعویل کرنا چاہی ہے، اس کا معنی بگاڑنا چاہا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی یہ کیا ہے کہ افضل النبیین ہے. جی افضل النبیین ہے، جیسے کہ ہم عام محاورات میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خاتم الاولیاء ہے، یہ تو خاتم الفلاں ہے. تو خاتم بمعنی افضل کے لیے ہے. یاد رکھیں کہ خاتمہ کا معنی اختتام ہوتا ہے، اور خاتمہ کا معنی جو ہے، خاتمہ کا معنی جو ہے وہ یعنی کسی چیز کا اینڈ کرنا اس معنی میں ہوتا ہے. جی تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم جو ہے، یہ اپنے سب سے پہلے اصلی معنی میں، میں ایک بات صرف مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ لیں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ یا کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حقیقی معنی لیا جاتا ہے، جب اس کا حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو تب اس کے مجازی معنی کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا کہ بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں بلند کیا، اور کچھ عیسائی لوگوں نے اس کا جواب دینا چاہا کہ اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند کیا، تو ایسا نہیں ہے. جب حقیقی معنی لینا ناممکن ہو تب اس کے مجازی معنی کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے. اس آیت میں خاتم النبیین کا اصلی معنی کہ لینے میں کیا وہ مجبوری ہے یا کیا وہ چیز رکاوٹ ہے کہ اس کے جو ہے وہ مجازی معنی کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، اس کا حقیقی معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے کو، اس کو توڑنے کے لیے آئیں گے وہ سب کے سب کذاب اور دجال ہوں گے. قیامت تک کوئی نبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور اسلام کے عقائد میں یہ عقیدہ بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، صبح و شام رات ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، اللہ بھی اپنی رحمت تمہارے پہ نازل فرماتا ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہاں پہ کیا چیز ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ والی آیت جو ہے پیچھے خطاب ہے یا ایھا الذین، یہ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اس آیت کو اگلی ایک آیت بھی سامنے رکھیے گا. یہاں پہ اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اس علیکم سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد مومنین ہیں، کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. تو اللہ کی صلات، اللہ کی صلات مومنوں کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ صلات کا معنی رحمت ہے، رحمت ہے. هو الذی یصلی علیکم، اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف جو ہے لایا جائے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، مومنوں کا تحفہ آپس میں جب اللہ سے جا کے ملاقات کریں گے تو سلام ہوگا. وأعد لهم اجرا کریما، اور اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ اجرا کریما، بہت ہی باعزت، بہت ہی اچھا اجر جو ہے وہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. وأعد لهم اجرا کریما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، گواہ دینے والا، گواہی دینے والا بنا کے، مبشرا اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ مومنوں کے خطاب کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے خطاب ہے، فرمایا ہم نے آپ کو شاہدن. اچھا، اس شاہدن کا معنی یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے. یہاں پہ اس شاہدن کا معنی جب انسان اپنے دماغ میں کوئی ٹیڑھ پن پیدا کر لیتا ہے تو ہر چیز کو اپنی طرف موڑ تروڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے کتنی آیتیں ہیں پیچھے جہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پہ اور امت پہ گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور یہاں پہ شاہد کا معنی حاضر اور ناظر کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ گواہی دینے والا، یہ شاہد کا اصلی معنی ہے، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے، گواہی بنا دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. وداعین الی اللہ، اور اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. اور ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم، منافقوں کی، کافروں کی اطاعت مت کیجئے، ان کی جو اذار رسانیاں ہیں، تکلیف دینا ہے ان کا، اس سے اعراض کر لیجئے، چھوڑیے اس کو، اللہ پہ بھروسہ کریں. وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کو کار صاحب. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدۃ تعتدونها. یہاں پہ اللہ نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان فرما دیا ہے. ایک احکامات میں سے ایک حکم ہے, ایمان والوں کو یہ حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان اللہ تعالیٰ نے کچھ ازواج کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایک مومنوں کا بھی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان والو, اگر کسی عورت کو طلاق دے دو اس کے قریب جانے سے پہلے, خامد اور بیوی کے تعلقات کے قائم ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی جو ہے کسی کو طلاق دے دو تو پھر یعنی نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو گئی ہے کسی وجہ سے, کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ابھی حامد بیوی آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, تو اس طلاق یافتہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. اس کا حق مہر ہے یا نہیں ہے وہ ہم سورت بقرہ میں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر حق مہر طے ہوا ہوا ہے تو آدھا دینا ہے, اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا ہوا ہے تو پھر جو ہے متعوہن, جتنا بھی انسان انہیں جو ہے وہ کچھ دے سکتا ہو وہ دینا ضروری ہے. لیکن عدت کے بارے میں مسئلہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے خامد کے ملاپ سے پہلے ہی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے, یا ایو النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو, جس شخص کو اپنا پیغمبر جو ہے وہ بنایا ہو, تو ہر ایک پیغمبر یا ہر ایک جب انسان بڑے مرتبے پہ جاتا ہے نا تو کچھ اس کے لیے امتیازی کام یا کوئی امتیازی حکم تو ہوتا ہے. کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں امت کے علاوہ. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا جبکہ باقی امت پہ فرض نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ صدقہ جو ہے وہ حرام تھا, صدقہ جو ہے وہ حرام تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہ بھی حکم جائز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زوجیت میں ایک وقت میں 9 بیویاں جو ہے وہ تھیں, 9 بیویاں جو ہے رہی ہیں, جبکہ باقی کسی مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے. ایک وقت میں, ایک وقت کے علاوہ جو ہے اگر مختلف اوقات میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی ایک وقت کے علاوہ جو ہے کسی مسلمان کے نکاح میں 1 سے زیادہ 4 سے زیادہ بھی ہوں تو اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے, لیکن کسی ایک وقت میں 4 سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, جن بیویوں کو آپ حق مہر دے چکے ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. وما ملکت یمینک, اور جو آپ کے دائیں ہاتھ آپ کی مالک بنے ہیں یعنی آپ کی باندیاں ہیں وہ بھی سب آپ کے لیے حلال ہیں. مما افا اللہ علیک, جو اللہ نے آپ کو جو ہے وہ دی ہوں مال غنیمت سے وہ بھی حلال ہے. وبناتی عمی کا, وبناتی عماتی کا, آپ کی جو ہے وہ چاچا زاد ہیں یا پھوپھیاں زاد ہیں. وبناتی خالی کا, وبناتی خالاتی کا, یا آپ کے جو ہے وہ مامو زاد ہیں یا خالہ زاد ہیں, یہ سب تیرے لیے جو ہے حلال ہیں. اللہ کی ہاجر نامات, جنہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے, یہ سب جنہیں آپ نے حق مار دے دیا ہے وہ سب آپ کے لیے جو ہے وہ حلال ہیں. یعنی آپ کسی سے نکاح کرنا چاہیں حق مار دے کے ان تمام میں سے تو کسی سے کر سکتے. اسی طرح یہ ایک خاص حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وامرأۃً مؤمنۃً ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃً لک. اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ بغیر حق مہر دیے ہوئے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ ایسی عورت سے بغیر حق مہر دیے بھی نکاح کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ حکم خالص آپ کے لیے ہے باقی مومنوں کے علاوہ. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم
خالص لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج.
مومنوں کے علاوہ جن کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق لازم کیا ہوا ہے، لیکن یہ حکم خاص ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کہ اگر کوئی عورت آ کے خود اپنے آپ کو آپ پہ پیش کر دیتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ بغیر حق مار کے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. خالص اللہ کا یہ خالص ہے آپ کے لیے مومنوں کے علاوہ. مومنوں پہ ہم نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان کے بیوی میں وہ ہیں، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں. اور یہ حکم ہم نے آپ کو سب اس لیے دیے ہیں لکی لا یکون علیک حرج، آپ پہ کوئی حرج نہ ہو. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے رحیم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو چار کا اختیار تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اجازت دے دی جتنا چاہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ ترجی منتشا منہن وتوب الیک منتشا، جو آپ جو ہے اب جو آپ کی زوجیت میں آ گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ برابر تمام عورتوں کے پاس ایک ایک دن جو ہے جایا کرتے تھے، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، سب کے پاس ایک ایک دن، ایک ایک رات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے تقسیم کی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کو، یعنی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم نہیں تھی، آپ جسے چاہیں قریب کر لیں اور جسے چاہیں دور کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انصاف کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ترجی منتشا منہن و تؤوی الیک منتشا، جسے چاہیں آپ اپنی طرف جگہ دیں اور جسے چاہیں آپ اپنے سے جو ہے دور کریں، آپ جسے چاہیں قریب کریں، جسے چاہیں دور کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ سب کو جو ہے وہ ایک ایک دن دیتے تھے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے اپنی دن اور اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنِ اسی طرح اگر آپ نے کسی عورت کو پیچھے کر دیا ہو، یعنی اس کی باری چھوڑ دی ہو، پھر اس کو آپ قریب کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ پہ کوئی حرج نہیں، یعنی آپ پہ یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، تمام عورتوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب مرض الموت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن دوسری بیویوں کے گھر میں لے جایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے تھے کہ حضرت عائشہ کا دن کون سا ہے، عائشہ کا دن کون سا ہے، عائشہ کا دن کون سا ہے، یہاں تک کہ پھر تمام بیویوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تمام نے خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار جو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے نبی ہونے کی خاطر کچھ ایسے ہمیشہ احکامات ہوتے ہیں جن میں جو ہے ایک امتیازی حیثیت جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ان تمام بیویوں کا رہنا یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا، یہ بھی ان کے لیے بہت شرف تھا. یہ اختیار دینے کے باوجود اللہ تعالی نے فرمایا ذالک ان تقر اعینهن فلا يحزننا، یہ چیز ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی اور آپ کو جو ہے ولا يحزننا اور وہ غمگین نہ ہو، ويرضين اور راضی رہیں، جو اللہ نے بما آتیتہن کلہن جو آپ نے ان سب کو دیا اس پہ وہ راضی رہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے، سب چیزوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اختیار دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح نبھایا ہے وہ ان آیات میں جو ہے وہ تبصرہ ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جب اختیار دے دیا گیا تھا کہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کر لو، اور چاہو تو تم جو ہے وہ الگ ہو جاؤ اور دنیا کو اختیار کر لو، جب ان تمام بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا جو ہے اس کو اختیار کر لیا، تو اب ایک اور حکم اللہ کے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جو ہے وہ دے دیا. پہلے حکم تو تھا کہ جس سے چاہے نکاح کر لو, جس سے نہ چاہے کرو, جس کے پاس جاؤ نہ جاؤ. جب ان تمام بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا, اب اللہ نے ایک اور حکم دے دیا, لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے نبی, اب ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے, یا ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کے اس کی جگہ کسی اور کو لانا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ اب جو ہے ان اور ان بیویوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا تھا, اب جو ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی ایک مقام اور مرتبہ دیا کہ ان کے بعد اب کسی اور کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کر سکتے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبت ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. ہاں اگر کوئی باندیاں یا کوئی لونڈیاں آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہیں. وكان الله على كل شيء رقيبا, اور اللہ تعالی ہر چیز پہ جو ہے رقیب ہے, نگہبان ہے. یہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جو ہے وہ دیے گئے, اور اس صورت پہ شروع میں احزاب اور پھر آپ یعنی کچھ ایسے خاندانی مسائل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں, ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی فیصلے دیے گئے, احکامات دیے گئے. اب اللہ تعالی نے کچھ اور بھی نبی کے آداب دے دیے ہیں. آخر رحمت للعالمین ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ آداب بھی تو ہیں. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. او لوگوں, نبی کے گھر میں مت جایا کرو اجازت کے بغیر. اگر ایسے بھی رشتہ دار ہیں کہ جو محرم ہیں تو پھر بھی اجازت کے بغیر نہ جاؤ, اور اگر نبی تمہیں کسی دعوت کی طرف بلا لے تو پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ, کھانا پکے گا تو کھا کے جائیں گے, نہیں, ٹائم پہ جاؤ اور کھانا کھا کے چلے جایا کرو. اللہ نے اپنے نبی کی حالت بیان کی ہے, ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. نبی جو ہے یہ تمہارا اس طرح پہلے جا کے بیٹھ جانا یا کھانا کھانے کے بعد گپوں میں لگے رہنا, یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے, لیکن وہ تم سے شرماتا ہے, تمہیں نہیں کہتا ہے. اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے پہ جو ہے کتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اس طرح کے حقوق کو بھی محفوظ رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا. جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو آ جائے کرو, اور جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, وہاں بیٹھ کے گپے نہ لگانا شروع کیا کرو جو ہے. اور شاید اس آیت کا بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمہ تھا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تھا, اور اس میں صحابہ جو ہے کچھ پہلے آ کے بیٹھ گئے, کچھ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد گپوں میں لگے رہے کہ اب تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس طرح کر کے یہ آیات جو ہے وہ نازل فرما دی تھی. اللہ نے فرمایا, ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. ان واللہ لا یستحی من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تمہیں کچھ پوچھنے کی, کوئی چیز طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو انہیں جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ پوچھا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں, اور ان سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کوئی مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما. اور آگے اللہ نے فرمایا, ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اگر تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے وہ جو ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن غیر محرم جو ہے انہیں اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کی دعا کرو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ اس آیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیسے ہم بھیجیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کی دعا سکھائی تھی وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو ہے وہ نماز میں سکھایا گیا تھا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو نماز میں سلام بھیجنا تو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، ہم آپ پہ صلوات کیسے بھیجیں، یعنی رحمت کی دعا کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ والا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور جتنا بھی کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ اس درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھائے ہوئے ہوں وہ سب سے پہلے ان میں یہی درود ہے جو مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کلمات بنا لیتا ہے اور اس کو اس آیت کے ضمن میں لاتا ہے تو یاد رکھ لیں وہ سنت نہیں ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہو کہ انسان یہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح درود شریف پڑھا جائے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ کی رحمت نازل کرنا، جیسے میں نے ایک پچھلی آیت میں تھوڑا سا زور دے کے بات کو سمجھایا تھا، اسی سورت احزاب کی آیت نمبر 43 میں جیسے میں نے کہا کہ هو الذی یصلی علیکم، یہ صلات اللہ کی مومنوں کے لیے بھی ہے، تو وہاں پہ جیسے رحمت اس کا معنی ہے اسی طرح اللہ کی جو صلات اپنے نبی کے لیے وہ بھی رحمت ہے۔ یقیناً نبی کے لیے رحمت تو بہت بڑی ہوگی نا، مومنوں کی طرح تو نہیں ہے، لیکن کلمہ کا معنی، لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خدائی مرتبے میں چلے گئے، نہیں، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بھی رحمت فرماتا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اے ایمان والا تم بھی رحمت کی دعا کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایک دفعہ میرے لیے یہ رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بد دعا دی ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور اس پہ وہ درود شریف نہ بھیجے، یہ کلمات کہنے والے جبرائیل علیہ السلام اور اس پہ آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھے۔ کم از کم آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہو، نام نہیں ذکر ہو، ان کی طرف اشارہ ہو، جیسا بھی ہو، تو انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کم از کم جو ہے وہ ضرور کہے۔ یہ خلاصہ ہے اس پورے درود شریف کا کہ جس میں انسان پورا جو ہے وہ پڑھ لے اور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی رحمت بھیجے اور اللہ تعالی جو ہے سلامتی بھیجے، یہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے تکلیف، یعنی اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں، آخرت میں، اور ان کے لیے جو ہے وہ درد بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ جو مومنوں کو، مومنات کو تکلیف دیتے ہیں وہ جو ہے ان کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک حکم ہے جو اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے اپنے نبی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مومن عورتوں کے لیے ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، مومن عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو کہہ دیجئے اپنے اوپر اوڑھنیاں، چادریں لے کے نکلا کریں. جو چادریں لے کے نکلنا جس سے انسان پورا اپنا جسم جو ہے وہ ڈھانپ لے، یہ جو ہے حکم جو ہے وہ ضروری ہے. پردے کا حکم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا، اور یہ آیت اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا تھا کہ پردہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابی بہن ذلک ادنا ان یعرفنا. ان یعرفنا کے بھی دو معنی ہیں، اللہ یعرفنا اور ان یعرفنا. اللہ یعرفنا کہ چادریں اوڑھ کے رکھیں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، اور یہ بھی معنی ہے کہ ان یعرفنا تاکہ وہ پہچانی جائیں، یعنی ان کا عزت اور احترام کیا جا سکے کہ وہ جو ہے یعنی محترم جو ہے وہ خواتین ہیں. تو یہ جو ہے اس کے دونوں معنی کیے گے. بر اللہ کا حکم یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور جلباب جمع ہے، یہ جلابیب جلباب کی جمع ہے جس کا معنی بڑی اورنی، بڑی چادر ہوتی ہے. تو یہ عورت کسی طرح بھی اپنے اپنے حسن کو چھپا سکتی ہو، بڑی چادر لے کے، بڑا برقع لے کے. مین ایسا ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جس سے اس عورت کی بناوٹ، اس کے جسم کی حیات اور اس کی شکل وہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. یہی جلباب ہے، بڑی چادر لی جائے جو نیچے پاؤں تک جو ہے آ سکتی ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہے. اللہ نے فرمایا ہے، آگے اللہ نے فرمایا ہے فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی کسی وجہ سے اگر کوئی کمی کوتاہی پہلے ہوتی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے گا. آگے اللہ نے فرمایا ہے اگر منافق باز نہ آئے، اللہ ایمان والوں کو تکلیف دینے سے کسی طرح بھی باز نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا ملعونین انما توقفوا، اللہ کی لعنت ان پر جہاں کہیں بھی دیکھے جائیں گے، انہیں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبلکم، یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں پہلے لوگوں میں بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت جو ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے. اگر اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ قیامت جو ہے وہ کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو. اللہ نے کافروں پہ لعنت بھیجی، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کا کوئی ان کا مددگار جو ہے نہیں ہوگا. اس دن یوم تقلب وجوہم فی النار، جب جہنم میں ان کے چہرے جو ہے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کرتے رہے نا. سادتنا، کلمہ بھی اللہ نے وہ استعمال کیا، سادتنا، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ ہم تو اپنے سیدوں کے پیچھے لگے رہتے، اپنے سرداروں کے پیچھے لگے رہتے. فاضلون السبیلا، اللہ نے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ آج ان کو دگنا عذاب دیجئے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پہ جو ہے بڑی لعنت کیجئے. تو انسان صرف یہ نہ کہے کہ میرا بڑا ہے وہ یہ کہتا ہے، نہیں، یہ دیکھے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. جو انسان اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں اور اپنے سیدوں کے پیچھے لگ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا جہنم میں یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. آگے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگو اس طرح نہ ہونا جیسے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا تھا. تم بھی کہیں اپنی نبی کے بارے میں کہیں ایسا نہ کہنا، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی تھی، اللہ نے بری کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ عیب لگایا گیا تھا کہ وہ جو ہے ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے. کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار لیتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ چونکہ ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتا ہے، اس لیے اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تنہائی میں اکیلے میں کہیں نہانے کے لیے گئے، اور اپنے کپڑے ایک پتھر پہ رکھ دیے، پتھر پہ رکھ دیے اور نہانا شروع کر دیا. نہانے لگے تو جو پتھر تھا وہ کپڑے لے کے بھاگ نکلا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور پتھر آگے. وہ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں قوم کے سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل صحیح سالم ہے، ان کو تو اللہ کوئی بیماری نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ قوم نے عیب لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بری کر دیا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے ہاں وہ بہت معزز تھے. آگے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. نوٹ کریں دو چیزیں، اللہ سے ڈرنا اور بات صحیح کرنا. جو ہے مروڑ کے تروڑ کے ادھر کا مفہوم ادھر کا اور ادھر کا مفہوم ایسا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم.
اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جو بگڑے تکڑے ہوئے سیدھا کر دے گا. دو کام تم کرو
اللہ تعالیٰ جو ہے دو انعام دے گا. دو کام کون سے کرنے؟ اللہ سے ڈر جاؤ.
وقول قولا سدیدا اور سیدھی بات کرو. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے کاموں کو سیدھا کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تو فقد فاز فوزا عظیما وہ بہت بڑا کامیابی میں چلا گیا. آگے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے اس امانت کو یہ جو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ حق کو چن لو یا باطل کو چن لو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کا بوجھ ہے, جو ایک تکلیف کا یعنی مکلف ہونا ہے, اس کا بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں پہ, آسمانوں پہ, پہاڑوں پہ پیش کیا. سب ڈر گئے تھے اور انسان نے اس بوجھ کو جو ہے اٹھایا ہے. انہ کا ظلوما جہولا, یہ انسان اپنے اس بوجھ کو پورا کرنے میں کتنا ہی ظالم اور جاہل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ امانت ہے, یہ امانت کے دین کی امانت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی امانت, یہ پہاڑ, یہ زمین, آسمان کوئی نہیں اٹھا سکے تھے اور انسان نے اس امانت کو جو ہے اٹھایا ہوا ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ منافقوں کو, مرد عورتوں کو, مشرک مرد عورتوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والے مرد عورتوں کی جو ہے وہ توبہ کرے, قبول کرے. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ سورت احزاب جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. آج ہم اسی پہ جو ہے اتفاق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آگے جو ہے شروع کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.